بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل کے حامی ہیں، رہبر انقلاب اسلامی۔ یورینیم کی افزودگی ایسا معاملہ ہے جس پر گفتگو کا کوئی امکان نہیں، عباس عراقچی۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانے پر اتفاق۔ اور پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے، ہندوستان۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغرب والے ہی غزہ میں بچوں کے قتل عام کے حامی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید سید ابراہیم رئیسی، شہداء خدمت اور دیگر شہداء کے اہل خانہ اور بعض اعلی حکام سے ملاقات میں شہید آل ہاشم، شہید امیر حسین عبداللہیان، ہیلی کاپٹر کے عملے کے شہداء، صوبہ مشرقی آذربائیجان کے شہید گورنر اور شہید سیکورٹی کے کمانڈر کو جو شہید رئیسی کے ساتھ شہید ہوئے تھے، خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اصل ہدف تدبر اور سبق حاصل کرنا بتایا، اور شہید صدر کی دلی زبانی اور عملی خصوصیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عزیز رئیسی میں حکومت الہی کے ایک عہدیدار کی تمام خصوصیات تھیں اور انہوں نے اپنی انتھک کوششوں سے عوام اور قوم کی عزت و حیثیت کو بڑھایا، اور ان کی یہ روش ہم تمام عہدیداران، جوانوں اور آنے والوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرعونی حکمرانی سے دوری اور الہی حکمرانی کی راہ پر آگے بڑھنے کو ملک کا انتظام چلانے کے لیے ایک اہم معیار بتایا، اور شہید رئیسی کو اس کا مکمل مزداق قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران سے براہ راست مذاکرات پر فریق مقابل کے اصرار کو ایران کو جھکا دینے کا پروپیگنڈا کرنے کا حربہ بتایا اور فرمایا کہ شہید رئیسی نے اسے یہ موقع نہیں دیا، تاہم ان کے زمانے میں بھی موجودہ دور کی طرح بالواسطہ مذاکرات انجام پاتے تھے جو کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں، اور اس وقت بھی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح امریکیوں کو فضول باتوں سے پرہیز کا انتباہ دیتے ہوئے فرمایا کہ امریکیوں کی یہ بات ان کی اوقات سے زیادہ ہے کہ وہ ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت نہیں دیں گے، اور ملک میں کوئی بھی ان کی اور ان کی اجازت کا منتظر نہیں بیٹھا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران اپنی پالیسی اور طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا۔ آپ نے ایران میں یورینیم کی افزودگی نہ کیے جانے پر امریکیوں اور بعض مغربی ممالک کے اصرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر کسی وقت میں قوم کو بتاؤں گا کہ اس اصرار کے پیچھے ان کی اصل نیت اور ہدف کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید ابراہیم رئیسی کی سچائی اور صاف گوئی کی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کا بعض مغربی ملکوں کے حکام کی جھوٹی زبان سے موازنہ کرنا چاہیے جو امن اور انسانی حقوق کی بلند باغ نعرے لگانے سے نہیں تھکتے، لیکن انہوں نے غزہ میں 20,000 سے زیادہ مظلوم بچوں کے قتل پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، بلکہ وہ مجرم کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے عراقی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایران کی آمادگی پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکومت ایران میں جوہری ہتھیاروں کے بارے میں اپنے دعوے میں سچی ہے تو ہم انہیں اس مسئلے پر یقین دلائیں گے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کبھی بھی موزوری اور طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، اور اپنی قوم کو جوہری صنعت اور صحت کے شعبے میں پرامن کامیابیوں سے محروم نہیں کرے گا۔ فواد حسین نے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور علمی تعلقات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے اور ایران کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے، ہر سال لاکھوں ایرانی اور عراقی زائرین محبت اور عقیدت کے ساتھ مقدس مزارات کی زیارت کرتے ہیں، یہ مذہبی تعلقات دونوں ممالک کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کا موضوع ایسا معاملہ ہے جس پر گفتگو کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حسینیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ میں سابق صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کے پروگرام میں صحافیوں کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اب واضح طور پر امریکیوں کے غیر معقول اور غیر منطقی موقف کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان باتوں پر ایران نے واضح رد عمل ظاہر کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی پر مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے وقت اور ہر جگہ کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی تاریخ کی تجویز دی گئی ہے، لیکن ہم نے اسے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے گزشتہ چند روز کے دوران واضح موقف اپنایا، اور آج رہبر انقلاب اسلامی نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے مذاکرات میں شامل ہوئے اور اپنے حق سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یاد رہے کہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کا چوتھا دور 11 مئی کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے پانچویں دور اور اس کے مقام کے بارے میں تاحال کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے کہ عمان اور قطر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا ہے، تاہم آئندہ دور اس کے مقام سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اسماعیل بقائی نے اٹلی میں پانچویں دور کے مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ خبر مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے شائع ہوئی ہے، البتہ عمان کی وزارت خارجہ کی جانب سے وقت اور مقام کے بارے میں کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن اب تک حتمی وقت اور مقام طے نہیں پایا ہے۔ ایک طرفہ پابندیاں اور انصاف تک رسائی کا حق عنوان کے تحت تہران میں ایک خصوصی نشست ہوئی جس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ سیاسی حربے کے طور پر استعمال ہونے والی ایک طرفہ پابندیاں نہ صرف کسی ملک کے اقتصادیات کو متاثر کرتی ہیں بلکہ عوام کی روزمرہ کی زندگی اور انسانی حقوق سے ان کی بہرہ مندی پر بھی براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اس قسم کے چیلنجوں سے نمٹنے اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حقیقی معنی میں حمایت کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں تہران میں ایک اجلاس ہوا جس میں بین الاقوامی اور قانونی امور میں وزیر خارجہ ایران کے نائب کاظم غریب آبادی اور اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر ایلینا دوہان نے شرکت کی۔ اس نشست میں انسانی حقوق کے حصول پر ایک طرفہ جبری اقدامات کے منفی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ابتدائی حقوق سے اقوام عالم کی محرومی میں ایک طرفہ پابندیوں کے اثرات کا ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کے ایک طرفہ اور جبری اقدامات بین الاقوامی ضابطے کے بنیادی اصولوں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہیں اور یہ ممالک پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشن ڈی جی ایم اوز کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوا جس کا مقصد دونوں ممالک کی مسلح افواج کو معمول کی پوزیشن پر لوٹانا بتایا گیا ہے۔ زمانے امن کی پوزیشن پر دونوں ممالک کی واپسی کو سیز فائر کا اگلا مرحلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے بھی مذکورہ دونوں عہدیداروں نے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جنگ میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا ہے کہ پاک ہند جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی اور امریکی صدر ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کا اشارہ نہیں دیا۔ وکرم مصری کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کم از کم 7 مرتبہ پاک ہند سیز فائر کرانے کا دعویٰ کر چکے ہیں جبکہ جنگ بندی میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا اور یہ جنگ بندی دو طرفہ مفاہمت کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ میں آج وقف ترمیمی قانون پر سماعت ہوئی جس کے دوران قانون کو چیلنج کرنے والے عرضی دہندگان کے وکلاء کی طرف سے دلائل پیش کیے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وقف ترمیمی قانون 2025 کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس اے جی مسیح کی بینچ نے عرضی گزاروں کے وکلاء کی دلیلیں سنی اور کچھ معاملوں میں وضاحت کے لیے سوال بھی سامنے رکھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عرضی گزاروں کے وکلاء نے اپنے موقف کی تائید میں مضبوطی دلائی پیش کیے اور جن پر حکومت بروز بدھ اپنا جواب داخل کرے گی۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کا کہنا تھا کہ وقف قانون کا مقصد وقف پر قبضہ کرنا ہے۔ قانون اس طرح بنایا گیا ہے کہ وقف جائیدادوں کو بغیر کسی طریقہ کار پر عمل کیے چھین لیا جائے۔ وقف جائیداد کے انتظام کا حق چھین لیا گیا ہے اور مرکزی وقف کونسل کے بیشتر اراکین غیر مسلم ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، اسپتالوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی اقدامات انسانی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ اسرائیلی متاثرین کو امداد کی فراہمی روک کر اجتماعی سزا دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط اور بھوک کے بڑھتے خطرے پر اظہار تشویش کیا. غزہ پر مکمل قبضے کے اسرائیلی اعلان سے خطرے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہے. شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. فلسطینی ریاست کی بنیاد 1967 سے قبل کی سرحدوں پر ہونی چاہیے جس کا دارالحکومت القدس ہو. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ. دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ, دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ. بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے, میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ, میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ. طرح عرض تمنا یا رسول اللہ کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, فتنہ اور فساد خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے, اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں, اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم, ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے, وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے, خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے, اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں. لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں, لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں. سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں, لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے. نہ ہی راز کی محفلوں میں ہم راز پیدا کیا جا سکتا ہے, اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں بہرے کان, گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے, اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں. ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب۔ سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلا کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی اس سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو۔ جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم و گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں، اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر تعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 31 اردی بہش، 23 ذی قعدہ اور 21 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکتیس اردی بہش سن 1374 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی میں آیت اللہ حسن زادہ آملی کی علمی اور ثقافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی 1307 ہجری شمسی میں آمول کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تہران چلے گئے، جہاں ممتاز اساتذہ سے انہوں نے قصبے فیض کیا۔ اس کے بعد وہ قم چلے گئے اور اعلیٰ علمی درجے پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی نے عرفان، فلسفہ، کلام، روایت، فقہ، ریاضی، نجوم اور ادب کے موضوعات پر 110 کتابیں تحریر کی ہیں۔ تیئیس ذی قعدہ سن 578 ہجری قمری کو مسلمان محدث، مورخ اور ادیب ابن نجار بغداد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور دینی علوم حاصل کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کئی سرزمینوں کا سفر کر کے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ابن نجار نے حدیثیں سننے اور اسلامی علوم کی تحصیل کے علاوہ اس وقت کی معروف شخصیتوں کے حالات بھی قلم بند کیے ہیں۔ ابن نجار کی متعدد کتب موجود ہیں، جن میں مناقب الامام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اکیس مئی سن 1471 عیسوی کو جرمنی کے معروف فنکار البرشٹ ڈورر نورنبرگ شہر میں پیدا ہوئے۔ ادب اور فن سے متعلق اس جرمن فنکار کی سرگرمیاں جرمنی میں نشت ثانیہ کے آغاز میں اپنے عروج پر تھیں، اسی لیے انہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ ڈورر کا 1528 میں انتقال ہوا۔ اکیس مئی سن 1904 عیسوی کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا قیام عمل میں آیا۔ فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسیشن کے تحت انجام پاتے ہیں۔ فٹ بال عالمی کپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس میں 13 ٹیمیں شامل تھیں۔ اس کے بعد 3 ٹیموں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 16 اور سن 1978 عیسوی میں 24 کر دی گئی۔ اب اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ اکیس مئی سن 1921 عیسوی کو روس کے ممتاز ماہر طبیعت آندرے ساخاروف پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1941 میں ماسکو یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ایٹمی توانائی کے سلسلے میں تحقیق شروع کر دی۔ انہوں نے روس کے ہائیڈروجن بم کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 1968 میں ترقی اور پرامن بقائے باہمی کے موضوع پر ایک مقالہ تحریر کیا، جس کی وجہ سے روسی حکام ان کے مخالف ہو گئے۔ ساخاروف ایٹمی ہتھیاروں کی نابودی کے بھی حامی تھے، اسی وجہ سے ان کو 1975 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ 5 سال کے بعد سوویت یونین کی کمیونسٹ حکومت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں گورکی شہر میں قید کر دیا گیا۔ گوربا چوف کے برسر اقتدار آنے کے بعد 1986 میں ان کو آزادی ملی۔ ساخاروف کا 1989 میں انتقال ہوا۔ اکیس مئی 1970 عیسوی کو پاکستان کے ایک مشہور رہنما اور شاعر حیدر بخش جتوئی کا انتقال ہوا۔ وہ ضلع لاڑکانہ میں 7 اکتوبر 1900 کو پیدا ہوئے تھے۔ حیدر بخش تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے 1945 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر کسانوں کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ 1946 میں وہ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ 1950 میں ان کی جدوجہد کے نتیجے میں حکومت سندھ نے قانون زراعت منظور کیا۔ 1969 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی مرض میں اس دار فانی سے کوچ کیا۔ حیدر بخش جتوئی سندھی زبان کے ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے۔ بر صغیر کی تحریک آزادی پر ان کی نظم آزادی قوم کے نام سے 1946 میں شائع ہوئی۔ یہ نظم کسی بھی مشرقی زبان کی طویل ترین نظم سمجھی جاتی ہے۔ اکیس مئی 1998 عیسوی کو جنرل سوہارتو انڈونیشیا میں 33 برس کی استبدادی حکومت کے بعد استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ جنرل سوہارتو نے 1965 میں انڈونیشیا کو آزادی دلانے والے اس ملک کے منتخب صدر احمد سوکارنو کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سوہارتو کے دور حکومت میں انڈونیشیا میں سیاسی آزادی بالکل ختم ہو گئی، لیکن اقتصادی میدان میں خصوصاً 80 اور 90 کے عشرے میں انڈونیشیا نے ترقی کی۔ 1997 میں مشرقی ایشیا کے اقتصادی بحران نے انڈونیشیا کو اقتصادی طور پر متاثر کرنے کے علاوہ طلبہ کو بھی شورش پر ابھارا، اور رفتہ رفتہ لوگوں کے اقتصادی مطالبات نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا۔ بہرحال مالی بدعنوانی نے سوہارتو اور ان کے خاندان کے زوال کے اسباب فراہم کر دیے، اور پھر 1998 میں سوہارتو حکومت سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو گئے۔ اکیس مئی 2006 عیسوی کو ایک ریفرنڈم کے بعد مونٹینیگرو نے سربیا سے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ مونٹینیگرو 16ویں صدی عیسوی سے 19ویں صدی عیسوی تک عثمانی سلطنت کے قلمرو کا حصہ تھا۔ سابق یوگوسلاویا کے زوال کے آغاز کے فوراً بعد مونٹینیگرو میں تحریک آزادی شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ملک یوگوسلاویا کی یونین میں ہی شامل رہا۔ 1990 کے عشرے کے اواخر میں کوسوو کے بحران کے بعد مونٹینیگرو نے سربیا سے اپنا سیاسی اور اقتصادی رابطہ منقطع کر لیا، اور دونوں حکومتوں کے درمیان بحران شدت اختیار کر گیا۔ بالآخر 2003 میں دونوں ملکوں نے سربیا مونٹینیگرو کو پوری آزادی حاصل تھی کہ وہ 3 برس بعد اپنی مکمل سیاسی آزادی کے لیے ریفرنڈم کرائے۔ یوں 21 مئی 2006 کو مونٹینیگرو کے علیحدگی پسندوں کے اصرار پر یہ ریفرنڈم کرایا گیا، جس میں 55% سے زائد رائے دہندگان نے مونٹینیگرو کی مکمل آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ اس طرح یوگوسلاویا کے پانچویں ملک نے آزادی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے
جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔